بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اما بعد، روایت پڑھ لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبی قال حدثنا عمر بن ابي شيبه واحمد بن سنان قال حدثنا معاويه ان يعمل الى ابي قاسم ان يكون يظهر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا له منزلان، منزل في الجنه ومنزل في النار، فاذا مات فدخل النار وعرف اهل الجنه منزله.
یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے دو مقام ہیں، ایک مقام جنت میں اور ایک مقام جہنم میں. پھر جب کوئی شخص مرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے تو اہل جنت اس کے مقام کے وارث ہو جاتے ہیں، اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے: اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ وارث ہیں. امام ابن ماجہ نے اخیر میں یہ روایت بیان فرما کر اس میں دو چیزیں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ مرتا ہے تو اس کو، ایک تو اس نے جو اعمال کی ہے اس کے اعتبار سے جنت میں ایک مقام ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کفار میں سے جو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں اور ان کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا وہ بھی اس کو ملتا ہے. گویا ڈبل اجر اور ڈبل جنت اس کو ملتی ہے. اور دوسری طرف کفار جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں تو ان کے بارے میں جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کو دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، جنت کا بھی ٹھکانہ اور جہنم کا بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. چنانچہ جب کافر کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو بہت تفصیل سے ایک ایک چیز، جنت کی ایک ایک نعمتوں کو جو ہے تفصیل کے ساتھ اس کو بتائی جاتی ہے کہ یہ تیرے مکانات، یہ باغات اور دوسری نعمتیں بہت تفصیل سے اس کو قبر کے اندر دکھائی دی جاتی ہے. پھر وہ جب جہنم میں جاتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا وہ ٹھکانہ جنت کا جو اللہ نے میرے لیے تیار کیا تھا، اس جگہ پر جس کو میں اپنا دشمن سمجھ رہا تھا یعنی مسلمان، وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ان نعمتوں سے وہ متمتع ہو رہا ہے، تو ایک تو اس کو ظاہری جسم پر جو تکلیف ہو رہی ہوں گی عذاب کی وجہ سے، جہنم کی آگ، اور دوسرے جو عذاب کی چیزیں ہیں اس سے اس کے جسم کو جس طرح سے تکلیف ہو رہی ہوں گی، تو اس طرح سے ذہنی طور پر بھی وہ معذب رہے گا. اگر کسی کو جیل میں داخل کر دیا جائے اور پھر اس کو یہ پتا چلے کہ میرے مکان، میری گاڑی، میرے کاروبار، ان تمام چیزوں سے میرے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو جو جیل میں جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے وہ اگرچہ بہت ہی زیادہ ہو، لیکن اس تصور کی بنسبت کہ میری ساری محنت جس پر میں نے کی ہے اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے زیادہ تکلیف ہوں گی. تو یہی وجہ ہے کہ قبر میں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، تاکہ جب جہنم میں جائے گا اور اس کو جب وہ منظر یاد آئے گا کہ قبر میں میں نے اپنا مقام دیکھا تھا، اور پھر یہ تصور ہوگا کہ جن کو میں اپنا دشمن سمجھ رہا تھا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. امام ابن ماجہ نے جس ترتیب سے اپنی کتاب کو مرتب فرمایا ہے، کہ پہلے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. سنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، تو ایک تو سنت کا لغوی معنی ہے کہ لغت میں طریقے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو محدثین اور اصولیین کے نزدیک کہ سنہ ما یرادف الحدیث، کہ جو حدیث کے مرادف ہو، کہ جو معنی حدیث کا ہے وہی سنت کا معنی ہے، یعنی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ جو بھی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے، چاہے آپ حسن کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو، یہ سب حدیث ہے، تو اسی کو سنت بھی کہا جاتا ہے. اور اصولیین، اصول کے اندر بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ادلہ چار قسم کے ہیں: الکتاب والسنہ واجماع الامہ والقیاس. تو یہاں پر سنہ سے حدیث ہی مراد ہے. دوسرا معنی فقہا کے یہاں ما يقابل الفرض والواجب، جو فرض اور واجب کے مقابل میں بولا جاتا ہے چنانچہ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں وحکمها ان يطالب المرء باقامتها من غیر افتراض ولا وجوب کہ یہ سننا وہ ہے کہ آدمی کو اس کے کرنے کا مطالبہ تو ہوتا ہے شریعت کی طرف سے لیکن فرض اور واجب کے درجے پر نہیں. اور پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک سنت مؤکدہ جس کے چھوڑنے پر پکڑ ہوتی ہے جیسے کہ جماعت, اذان, اقامت وغیرہ, اور دوسری وہ سنت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہ العبادہ نہیں کیا تھا, ثواب کی نیت سے نہیں کیا تھا, بلکہ علی سبیل العادہ عادت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, بات چیت کا طریقہ, لباس, یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں کریں گے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. اور تیسری تعریف سنت کی علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت الطریقۃ المسلوکۃ لہ صلی اللہ علیہ وسلم فیشمل تمام الدین سواء اثبت بالکتاب او بسنہ. کہتے ہیں کہ سنت سے مراد وہ راستہ اور وہ طریقہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں, یعنی پوری شریعت جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ پورا سنت ہے, چاہے وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو, یعنی تمام احکامات ہو یا اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. آگے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ امام ابن ماجہ نے یہاں پر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باب قائم کیا ہے تو اس میں سنت کے اگرچہ وہ معنی مراد ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے, لیکن زیادہ احتمال یہی ہے کہ یہ تیسرا جو معنی ہے وہی ان کی مراد ہو. اسی لیے اس باب کے اخیر میں جو روایت لائے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ, اور پھر آگے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی ان ھذا صراطی مستقیمہ, یعنی یہ پورا راستہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں گویا یہی سنت ہے. تو ایک تو ہے لفظ اتباع. اتباع کا معنی ہے لغت میں پیچھے چلنا, اور شرعاً مراد جو ہے اقتداء, یعنی سنتوں کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا. ایک دوسرا لفظ ہے اطاعت. اطاعت کا معنی اذعان اور انقیاد ہے, یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہنا، اور اس کا عکس جو ہے عصیان ہوتا ہے۔ تو اطاعت کا معنی جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کو مان کر اس کے مطابق چلنا، لیکن اتباع کا لفظ اس سے وسیع ہے کہ اس کے اندر ان تمام احکامات کے اوپر چلنا بھی آ گیا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اختیار کر کے اس کے اوپر چلنا، یہ بھی سنت کے معنی میں آ گیا، اتباع کے معنی میں آ گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی ایک اصولی بات فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ نہیں کہا اطاعت کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا اتنی پسند ہے کہ جب انسان ان اداؤں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اتباع کا لفظ، اس میں شریعت کے اوپر چلنا بھی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی نیت سے نہیں کیا تھا، عادت کے طور پر کیا تھا، اس کو بھی اگر اختیار کرے گا تو اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ تو میں مناسبت بیان کر رہا تھا کہ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کی ابتدا باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع سے سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، تو پوری کتاب لے آئے، ساری احادیث جس میں نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، سارے احکامات اور زندگی کے دوسرے بھی جو تقاضے ہوتے ہیں، بیو ہے، نکاح ہے، حدود، قصاص، سارے احکامات بیان کیے کہ یہ ہے پوری شریعت جس کی اتباع مطلوب ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرے تو کیا اور نہ کرے تو کیا، تو اخیر میں ایک باب قائم کیا، باب صفت النار، یہ پہلے قائم کیا کہ اگر شریعت کو کوئی نہیں مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس شریعت کے اندر نہیں کرتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کے اوصاف بیان فرمائے، اور اگر کوئی شخص ان احکامات کو مانتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے تو پھر اخیر میں صفت الجنہ بیان کر کے یہ بیان فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے جنت ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ مطابقت ہوگی ابتدا اور انتہا کے ساتھ۔ امام ابن ماجہ نے اخیر میں معاد کی مباحث یعنی مرنے کے بعد سے جنت یا جہنم تک جو ٹھکانہ ہے اس کو بیان فرمایا۔ ہم جب آخرت کا ذکر سنتے ہیں یا اس کا تصور آتا ہے तो जैसी हमारी सोच और जैसा हमारा दिमाग मुख्तसर, तो हमारी सोच भी ऐसी होती है कि खबर से निकलकर सब लाइन लगा लेंगे और फटाफट हिसाब शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं है। इंसान चार आलम में अलग अलग जिंदगी गुजारता है। पहला आलम आलम अरवाह है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान की रूहों को पैदा फरमाया और रूहें जो है एक खास जगह पर जमा है। जिसको आलम अरवाह कहा जाता है। जिसको रिवायत में बयान फरमाया है कि अरवाह जुनूद मुजन्नदा, सब एक साथ जमा है। फमा तआरफ मिन्हा इख्तलफा वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफा, तो वहां जिससे ताल्लुक हो गया, जिससे दोस्ती हो गई, जो रूहें आपस में करीब में थी, तो दुनिया में भी उनका आपस में ताल्लुक रहेगा, उल्फत रहेंगी, मोहब्बत रहेंगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि कभी जो है बड़ी उम्र भी हो गई है लेकिन कभी देखा नहीं था, दूसरे मुल्क में है या दूसरे मुल्क में है, और कहीं मुलाकात होती है तो इस तरह से मिलते हैं जैसे बहुत पुराने दोस्त हो और बहुत पुराना ताल्लुक हो, बहुत पुरानी पहचान हो। बल्कि बाद मरतबा तो ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, हालांकि कहीं मुलाकात भी नहीं होती है। तो ये है आलम अरवाह में जिनके साथ ताल्लुक हो गया होता है तो दुनिया में भी उनके साथ ताल्लुक होता है। और जो वहां एक दूसरे से अजनबी रहे, जिनका ताल्लुक नहीं हुआ, तो दुनिया में भी वो अजनबी रहेंगे। तो एक तो वो आलम है जिसमें इंसान ने जिंदगी गुजारी है और वहां कितना रहा है, कितनी जिंदगी गुजारी है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब से पैदा फरमाया तो उस वक्त से जो है वहां अरवाह भरी हुई है। फिर उसके बाद दूसरा आलम जिसमें इंसान जिंदगी गुजारता है वो आलम दुनिया है, यानी आलम अरवाह से इंसान जो है दुनिया में आता है। और दुनिया में एक जिंदगी गुजारता है और दुनिया से एक जिंदगी गुजारने के बाद यहां से भी रुखसत हो जाता है। दुनिया में वो क्या करता है? दुनिया में इसको मुकल्लफ बनाया गया है अहकामात का, ईमान लाने का। गोया दुनिया उसके लिए दारुल इम्तिहान है। इसके अंदर इसको आमाल करना है और इसका नतीजा फिर जो है आखिरत में जाहिर होगा। तो दुनिया में वो जो जिंदगी गुजारेगा वो ऐसा है जैसे कि तालिब इल्म जो है इम्तिहान गाह में बैठते हैं, तो इस तरह से ये मुद्दत उसके लिए मुद्दतुल इम्तिहान है। यहां से रुखसत होने के बाद एक तीसरे आलम में वो जिंदगी गुजारता है, इसको आलमुल बरजख कहते हैं। बरजख का आलम मरने के बाद, चाहे वो मरने के बाद कब्र में उसको दफन किया गया हो या समंदर में गर्क हो गया हो یا کسی جانور نے اس کو کھا لیا ہو، بہر صورت وہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو عالم البرزخ کہتے ہیں. عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب وہ قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں روتے جتنا یہاں قبر پر کھڑے رہنے سے آپ روتے ہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان القبر اول منازل الآخرة، قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو اس سے نجات پا لے گا تو اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں نجات نہیں پائے گا تو بعد کی منزلیں اس کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی. معلوم ہوا کہ قبر کے اندر دنیا میں جو اعمال کیے تھے اس کے اعتبار سے جو ہے بدلہ شروع ہو جائے گا، قبر کے اندر بدلہ شروع ہو جائے گا. چنانچہ مختلف روایتوں میں مختلف حالات قبر میں بیان کیے جاتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کو جنت اور جہنم دکھائی جاتی ہے. اگر وہ جہنمی ہے تو پہلے اس کو جنت تفصیل سے دکھائی جائے گی. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ چھوٹا، اس لیے سوچ بھی چھوٹی. ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک آدھ منٹ کے لیے ذرا کھڑکی کھول کر دکھا دیا کہ یہ ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا. بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک نعمت دکھائی جائے گی، اور اس میں کتنا وقت ہوگا یہ ہمیں معلوم ہوگا، اور یہ تفصیل کے ساتھ اسی لیے دکھائی جائے گی تاکہ اس کو ایک ایک نعمت اس کے تصور میں آتی رہے اور اس کو غم اور صدمہ ہوتا رہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ یہ نعمت بھی مجھ سے چھوٹ گئی، یہ نعمت بھی مجھ سے چھوٹ گئی، یہ نعمت بھی. تو ساری نعمتیں جو ہے اس کو تفصیل سے دکھائی جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے جہنم کے شعلے اس کے سامنے آئیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ تو ایمان نہیں لایا اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اور وہیں سے اس کو عذاب شروع ہو جائے گا. اور جو مومن ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو فرشتوں کے کہیں گے ٹھہر جاؤ، میری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، میں نماز پڑھ گیا. اور نماز پڑھنا شروع کرے گا اور بس اس کی نماز اس وقت ختم ہوگی جب سور پھونکی جائے گی. تو پورا وقت قبر پہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ مختلف حالتیں ہیں مومن کی بھی. اس کے بعد جو ہے قبر کے بعد ایک چوتھا عالم ہے جس کے اندر انسان جائے گا، اور وہ ہے عالم الآخرہ، آخرت کا عالم. اس میں سب سے پہلے تو جو ہے میدان محشر ہے جہاں سب لوگ جمع ہوں گے. وہاں پر کیا ہوں گا، کیا کریں گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، یعفوذ الجبار سماواتہ وارضہ بیدہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور پھر فرمائیں گے ان الجبار ان الملک این الجبارون این المتکبرون، ایک جلال کی کیفیت ہوگی کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں دنیا کے ظالم اور دنیا کے متکبر. تو یہ ایک جلال کی کیفیت ہوں اور لوگ جو ہے سب ڈر رہے ہوں گے. اب وہاں پر بھی دنیا میں جو اعمال کیے تھے اس کا بدلہ شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں کا بدلہ کیسے ہوگا کہ عزت اور ذلت والا، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہیں گے تو وہاں عزت اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے. روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے جانور کی زکات نہیں دیتے تو وہ جانور جو ہے مثلا گائے ہے تو اس کا جسم برا کر دیا جائے گا اور اس شخص کو نیچے لٹایا جائے گا اور جانور اس کو روندے گے، ایک جانور کے بعد دوسرا، دوسرا ختم ہو گیا تیسرا، اور یہ پورا چکر ہوتا رہے گا. کب تک ہوتا رہے گا؟ میں نے کہا کہ ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ قبر سے اٹھ کر سیدھے ہم جو ہے لائن لگا لیں گے اور حساب شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. خمسین الف سنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عالم الآخرت میں میدان حشر میں جو تمہیں زندگی گزارنی ہے، دنیا میں تو پچاس ساٹھ ستر سال کی عمر ہوتی ہے، سو سال کی، لیکن وہاں جو ہے پانچ سو نہیں، پانچ ہزار نہیں، پچاس ہزار سال وہاں زندگی گزارنی ہے. اور اس ہولناک حالت میں کہ سورج سر پر ہوں گا اور پسینے کے اندر انسان غرق ہوں گے، تو اس پچاس سال جو وہاں گزارنا ہے یہی اس کی کیفیت رہے گی کہ جانور اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں. اور اگر سامان کی زکات نہیں دی تو سامان جو ہے ازدہا، بہت بڑے سانپ کی شکل میں ہو جائے گا اور اس کی گردن میں اس کو جو ہے لٹکا دیا جائے گا. تو پچاس ہزار سال وہ سانپ کو اپنے گردن پر اٹھائے ہوئے گھومتا رہے گا، سب لوگ اس کو دیکھیں گے، کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی. اس طرح سے سارے عذاب بیان کیے گئے ہیں. اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو عزت والا مقام ہوگا، چنانچہ حافظ کے والدین کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا، عزت ملے گی. علماء کے لیے فرماتے ہیں کہ شفاعت جو ہے الانبیاء ثم الشہداء ثم العلماء، تین حضرات یہ سٹیج ہوتا ہے نا. اگر کوئی بڑا آدمی آیا ہے تو نہیں بھی نہیں، اور اس کا جو سٹیج ہوتا ہے تو اس میں مخصوص لوگ جاتے ہیں، اور جو سٹیج پر لوگ ہوتے ہیں وہ معزز شمار ہوتے ہیں. وہاں اللہ کی یہاں جو سٹیج ہوگا شفاعت کا کہ جس میں اجازت ہوں گی سفارش کرنے کی، تو اس سٹیج پر جو ہے عزت دی جائے گی. کن کو؟ انبیاء کو، علماء کو، شہداء. یہاں لوگ علماء کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، علماء سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے پاس بخاری موجود ہے ہم دیکھ لیں گے، علماء سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے پڑھے لکھے اور ہمارا مقام اونچا ہے، اور ان کو جو ہے پست سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں دکھائیں گے کہ اصل عزت کس کی لیے. تو وہاں جو بدلہ ہوگا وہ عزت اور ذلت والا بدلہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے سفارش، حساب، پھر اس کے بعد آخری ٹھکانہ جہنم. جہنم کی کیا حال ہے؟ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جب انسان کو ڈالا جائے گا تو جہنم اتنی گہری ہے کہ نیچے پہنچنے تک جو ہے 70 سال لگیں گے. الحیاہ اللہ, 70 سال جو انسان کی دنیا میں عام طور پر زندگی ہوتی ہے اتنی مدت وہ بالکل بے سہارے ہوگا, اوپر سے نیچے گر رہا ہے. اور کیسے طرح گر رہا ہے, نیچے شعلے ہیں آگ کے, پورا دھواں بھرا ہوا ہے اور اس کیفیت میں وہ نیچے گر رہا ہے. پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ شعلے جو ہے دوبارہ اس کو اوپر پھینکیں گے اور دوبارہ وہ گرے گا, یہ بول کی طرح اس کی یہ کیفیت ہوتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اتنی سخت جہنم, اور جن کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا تو جنت جو ہے اس کے بارے میں ایک جامع روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ وَعِدَّتْ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کی ہے کہ نہ آنکھوں نے اس جیسی نعمتوں کو دیکھا ہے, نہ کانوں نے اس کی کیفیت کو سنا ہے, نہ کسی انسان کے دل پر جو ہے اس کی حقیقت کھلی ہے. تو ایسی نعمتیں جو ہے جنت کے اندر ہوں گی. تو یہ ہے آخرت کا جو ہے حالت جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے شریعت کے اوپر عمل کرے تو اس کو جو ہے یہ جنتیں ملیں گی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.